أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. سورة أنعام چونکہ آداب تبلیغ میں ہے اس لیے مختلف پیرایوں میں اور مختلف طریقوں سے مبلغ کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے عناوین اور واقعات تاکیدات بشکل تبشیر اور تنذیر کے بیان فرمائے. درمیان میں تفصیلی واقعہ تثبت فی الامور کے لیے ثابت قدمی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر اس مسئلے توحید کی یگانگت اور یکسانیت اور اہمیت کے پیش نظر دیگر بہت سارے معروف انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ سب کے سب اس عقیدے پر راسخ تھے اور یہی عقیدہ ہے جو دونوں جہانوں کی عزت و آبرو کا باعث ہے اور یہی عقیدہ ہے جس پر تمام انبیاء متفق رہے. یہی عقیدہ ہے جس پر ادیان دنیا سے آخرت میں امتیاز ہوتا ہے اور یہی عقیدہ توحید ہے جس سے حق و باطل کا امتیاز ہوتا ہے. اس زمن میں ان کے نہ ماننے کے کچھ ردود فرمائے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر ہم اتارے ان کی طرف فرشتے فَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور باتیں کر لیں ان سے مردے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور اکٹھے کرے ان کے سامنے ہر چیز سامنے کر کے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا نہیں ہے ایمان لانے والے. اگر بطور معجزہ کے ملائک آ کے ان سے کہے اور مردے اٹھ کر ان کے سامنے گواہی دے اور ہر چیز جو یہ کہتے ہیں سامنے آ کے کھڑی ہو جائے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پھر بھی ایمان نہیں لائے. ان کی فطرت غلط ہے, ان میں ضد اور عناد زیادہ ہے. عنادی اور ضدی آدمی کبھی بھی توحید سے معجزہ سے کرامت سے فائدہ نہیں لے سکتا. الا انشاءاللہ مگر وہ جو اللہ چاہے ولیکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر ان کے جہالت برتتے ہیں. مراد ہے ضد کرنا. جاہل کبھی کبھی ضدی کے معنی میں ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اور یوں ہم نے مقرر کیے ہر پیغمبر کے لیے دشمن شیطانوں میں سے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. ہر پیغمبر کے کچھ انسان اور کچھ جنات بدترین دشمن ہوتے تھے. یوہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ڈالتے تھے بعض بعض کی طرف ملمسازی اور دھوکے کی باتیں. زخرف القول, زخرف القول لوہے کی چیز ہے ٹین کی, اس کو سونے کا پانی پلاؤ. زخرف القول شرک اور بدعت ہے اور اس کے اوپر بزرگوں کی محبت کا لیبل لگاؤ. مضبوط قسم کی بدعت ہے اور کہو ہم عاشقان رسول ہیں. ہمارے لیے یہی کرنا ہے. زخرف القول پڑھو اپنی نعتیں اور لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں اور نام رکھو اس کا درود شریف پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے. زخرف القول حقیقت اور اوپر سے اور. یوہی بعضوں میں لا بعض ڈالتے ہیں بعض بعض کی طرف زخرف القول ملمسازی کی باتیں غرورا دھوکہ دے کر. ملمسازی دھوکہ دہی, بات کا بتنگڑا بنانا, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اور باتوں میں مصیبت اور فتنہ برپا کرنا. اقوال میں صدق روح ہے اور افعال میں دیانت روح ہے اور دونوں مومن کی ذمہ داری ہے. یہ خدا اور رسول کے دشمنوں کی نشانی کیا ہے؟ یہ باتیں اچھی کریں گے, اعمال سارے غلط. کہتے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہے اور ساری زندگی ٹھیک لیا ہوا ہے شرک اور بدعت کا. سنت اور جماعت صحابہ میں سے ایک فرد کے متبع نہیں, ایک فرد کے متبع نہیں. زخرف القول غرورا. لوگوں کو کہیں گے یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. اعلان کے مانتے تو ہم دل و جان سے ہیں, مگر بزرگوں کو بزرگ مانتے, بزرگوں کو الہ نہیں مانتے. یہ اس میں ملمسہ جی کر کے زخرف القول غرورا. اور یہ باتیں ان کو کون سے کہتا ہے؟ شیطان. یوں ہی بازو ملا باز, ان میں سے باز کو باز سکھاتے ہیں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے بڑوں نے یہی کیا ہے. اور درگاہوں پہ جاؤ, عرس کرو, قوالی سنو, اور شرکیہ اور کفریہ نعتیں پڑھو اور سنو, یہی ہمارا امتیازی کام ہے. زخرف القول غرورا. بات کچھ ہو اور دکھائے کچھ. نعت کہتے ہیں نبی کی تعریف کو, اور اس میں ہوتا ہے شرک اور کفر, الوہیت کی بھید بھی, پیغمبر کو بدنام کرنا. زخرف القول غرورا. نام ہے اولیاء کو ماننے کا, اور اولیاء کا جو مشن ہے توحید, جس کے لیے وہ کٹے ہیں اور مرے ہیں اور دنیا کو ترک کیا ہے, اس سے کوسوں دور ہے اور بدترین دشمن ہے. زخرف القول غرورا. ولو شاء ربک, اور اگر چاہے تیرا رب, ما فعلوہ, تو یہ نہ کرتے ایسا. فذرہم, پس رہنے دے. وما یفترون, اور یہ جو گھڑتے ہیں. مشیت علیحدہ چیز ہے, مشیت بمانے قدرت اور اذن کے. ولتصغى الیہ افئدۃ الذین, اور تاکہ لگائے ان کی طرف دل ان لوگوں کے, ان لوگوں کے دل ان کی طرف ہو جائیں گے. لا یؤمنون بالآخرہ, جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. ولیرضوہ, اور تاکہ وہ راضی ہو جائے اس پر. ولیقترفوا ما ہم مقترفون, اور تاکہ کمائیں وہ جو کمانے والے ہیں. دنیا کی لالچ میں آ کر کے شرک و بدعت کے پجاری بہت ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما, کیا اللہ کے سوا اور ڈھونڈوں میں حکم, شریعت کا فیصلہ کوئی اور کرے گا. وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا, اللہ وہ ہے جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب تفصیلی. کتاب عقائد میں تفصیلی ہے, کتاب دلائل توحید میں تفصیلی ہے, کتاب احکام کے اصول میں تفصیل ہے, کتاب اسرار اور حکم کے اندر مجمل ہے. یاد رکھ, تین چیزوں پر دین کی بنا ہے, عقائد, احکام, دلائل دین. دین ان ام الکتاب, یہ محکمات ہیں. دین کے دلائل خاص کر توحید کے, اور احکام مسائل جنہیں کہتے ہیں, اور عقائد, ان تین مسائل میں قرآن کریم مفصل ہے. پیغمبر غیب دان نہیں ہے, پیغمبر ہر جگہ موجود نہیں ہے, پیغمبر خالص بشر ہے. پیغمبر اور اولیاء نہ اپنے اختیار رکھتے ہیں نہ اور کسی کا. اللہ کے سوا کوئی اور اختیارات رکھنے والا نہیں, تصرف نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو بغیر اسباب کے نہیں پکار سکتے. اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا و مشکل کشا نہیں. یہ قرآن پاک تفصیل سے بیان کر رہا. وضو کا مسئلہ, غسل کا مسئلہ, روزے کا مسئلہ, زکات کا مسئلہ, نماز کا مسئلہ, یہ مفصل بیان ہوئے, اس میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے. دلائل برمار ہے, دلائل وہ دوسروں سے کہتے ہیں فاتو برہانکم, لاؤ دلیل. تو اپنے دلائل قسم قسم, ہر رنگ اور ڈھنگ کے دلائل موجود ہیں. وہو الذی, اللہ وہی ہے, انزل الیکم الکتاب مفصلا, جس نے اتاری آپ تمہاری طرف کتاب تفصیلی. یوں سمجھ لیں کہ محکمات مفصلات ہیں اور متشابہات مجملات ہیں. اور قرآن کریم آل عمران میں ہے کہ دین کی بنیاد محکمات پر ہے. ہن ام الکتاب, کیا اللہ کے علاوہ اور ڈھونڈو حکم, حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب تفصیلی. والذین آتیناہم الکتاب, اللہ وہی, اور وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب. یعلمون, جانتے ہیں. انہ منزل من ربک بالحق, کہ بے شک یہ قرآن نازل شدہ ہے تیرے رب کے یہاں سے صحیح طرح. فلا تکونن من الممترین, پس آپ مت بنیے شک کرنے والوں میں سے. آپ مت بنیے شک کرنے والوں میں سے, ایسی جگہ پر لکھا کرے خطاب للنبی و تعلیم للامہ. یہ خطاب تو اول نبی کو ہے مگر تعلیم پوری امت کو ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. پورا ہو گیا کلام تیرے رب کا صدق اور عدل کے ساتھ. اللہ کے کلام کی دو شانیں, ایک تو صداقت بہت ہوتی ہے, دوسری عدالت بہت ہوتی ہے. کلام میں صدق ہے, وہی کی دلیل ہے. کلام میں عدل ہے, اللہ کی عظمت کی دلیل ہے. کلام میں صدق ہے تو صدق مانگ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کلام میں عدل ہے تو اعدلوا ھو اقرب للتقوی. ماننے والوں کو عدل کا پابند کیا ہے, ظلم کی اجازت نہیں ہے. دنیا کے اندر دو نظام ہے, ایک عبادات کا ہے, دوسرا معاملات کا ہے. عبادات کی بنیاد صداقت پر ہے, اس کے لیے کذب مضر ہے, اور معاملات کی بنیاد عدالت پر ہے, اس کے لیے ظلم زہر ہے. تو پورا ہوا کلمہ تیرے رب کا صدق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ, یعنی دین کی عبادات اور معاملات دونوں کھڑے ہیں. پہلے فرمایا کتاب مفصل ہے, تو تفصیل کی کیا نشانیاں ہیں؟ صدق اور عدل, یہ اس کی پہچان کرا دی کہ یہ جو کلام ہمارا پورا ہو رہا ہے اور اول و آخر صدق اور عدل ہے. لا مبدل لکلماتہ, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کے فیصلوں کو. وہ السمیع العلیم, وہ سننے والے جاننے والے ہیں. اب روئے زمین پر جو لوگ آباد ہیں ان میں اکثر کاذبین کی اکثریت, ظالمین کی, کہیں ان کے بہکاوے میں نہ آئے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اور اگر آپ تابعداری کرے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں. یُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ بہکا دیں گے آپ کو سیدھے راستے سے. آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں, اور آپ نے سمجھ لیا کہ پورا قرآن اس پر تشریح و تفریح کر رہا ہے, اور آپ ہر طرف سے سمجھ گئے ہیں کہ اللہ اس کے خلاف کو برداشت نہیں کر رہا, اور کسی طرح بھی شرک اور غیر اللہ سے مانگنے اور ان کی عظمت اور بڑائی کو قرآن چلنے نہیں دیتا, یہ آپ سمجھ گئے. اب آپ باہر دیکھتے ہیں کہ جی لوگ درگاہوں پہ جا رہے ہیں, اورس کر رہے ہیں, قوالیاں سن رہے ہیں, خرافات کر رہے ہیں, تو کیا ان کو دیکھ کر کے آپ قرآن چھوڑ رہے ہیں؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. آپ کو پتا ہے کہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث آئی ہے کہ جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا, اور آپ کو بتا دیا گیا کہ 500 فقہاء نے فتاوی عالمگیری جنائز میں لکھا ہے کہ مطلق کراہت ہر حال میں, ایک فرد بھی مسجد میں ہو تو گناہ ہے. اور پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی بہت ساری جگہوں میں مسجد ہی میں لاش باہر رکھ کے امام صاحب اور چند نمازی کھڑے ہو جاتے باقی مسجد میں. اگر آپ نے اس کے لیے حدیث رسول اور مذہب چھوڑا, یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے بہک جاؤ گے. آپ نے حدیث سنی کہ پیغمبر نے کہا لَا يُتَّخَذُ الْمَسْجُدُ مَمَرَّ, تو مسجد سے گزرنا بنا ہے, اور آپ اپنی سہولت کے لیے اور جگہوں میں اس کی پرواہ نہیں ہے, اسے دیکھ کر کے آپ گزرتے رہتے کہ یہ رش ہے, مولانا کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ان تو تے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, سیدھے راستے سے بھٹکنے کی یہی نشانی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر کا حکم ہے کہ رات کو آخری نماز وتر پڑھا کرو, اور آپ پر ثابت کیا گیا کہ 20 رکعت تراویح, 8 رکعت قیام اللیل, 12 رکعت تہجد کا مجموعہ ہے, اور صحابہ اور ائمہ کا متفق طریقہ ہے کہ وتر با جماعت اخیر میں پڑھ لیتے ہیں, اور پھر آپ رات کو قیام اللیل تہجد کرتے ہیں. اس لیے کہ لوگ پڑھتے ہیں ان تو تے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, یہ آپ سیدھے راستے سے بہک رہے ہیں. آپ نے صحیح حدیث سن لی اور مسئلہ سمجھ لیا کہ پیغمبر کا حکم ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, رات کی آخری نماز وتر ہی بناؤ, اور پھر آپ فعلی روایت میں مبتلا ہو گئے جبکہ آپ طالب علم ہیں. قول اور فعل کا فرق جانتے ہیں کہ القول هو التشریع, قول شریعت ہے, واما فعله فيحتمل التخصيص والتاويل. حت القدیر شرح ہدایہ ابن الحمام. اور پھر آپ وتروں کے بعد صبح اٹھ کر کے دو چار رکعت پڑھتے ہیں, دو چار رکعت نہیں پڑھتے ہیں, آپ حدیثوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے, خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. اور لوگوں کے لیے تو جائز اور خلاف اولا, لیکن آپ مسئلے سے واقف ہے, آپ کے لیے حکم شدید ہوگا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. آپ کو پتا ہے کہ شرک اور بدعت کفر کے شاخصان ہیں, اور پھر آپ غلط فتووں میں آ رہے ہیں اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیجیے ہو جاتی ہے. اہل قبلہ ہے تو پھر آپ رافضی اور مرزائی کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے, وہ بھی قبلے کی طرف نماز کے قائل ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ اکثر لوگ نہیں چلتے, الا ظن, مگر اٹکل کے پیچھے. یہ تو اٹکل باز ہے, گمان پرست ہے, ان کے پاس دلائل کہاں ہے؟ ملتان قاسم العلوم 8-10 سال پہلے بھی ایک مرتبہ گیا تھا ختم بخاری کے لیے. وہاں ایک نیا محقق پیدا ہوا ہے, لوگوں کی کتابیں کے ترجمے کر کے شائع کر رہا ہے. وہ آیا, سب علماء بیٹھے ہیں, مجھے کہتے ہیں آپ کا رسالہ وتروں کے بعد نفل منع ہے. اس کا میں نے جواب لکھا ہے, اگر آپ بے عزتی محسوس نہ کریں تو ابھی دے دوں گا, اور اگر بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو پھر بھیج دوں گا. سب علماء ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا, جو رسالہ آپ نے لکھا ہے احسن الاتر کے جواب میں, وہ آپ نے سوتے میں لکھا ہے یا جاگتے میں لکھا ہے؟ نہیں, میں نے بڑے سوچ سمجھ کر اور جاگتے میں لکھا ہے. آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. میں نے کہا, اس رسالے کے بارے میں تین باتیں پوچھ سکتا ہوں اجازت ہے, قبل اس کے کہ آپ علم کا خزانہ کھولے. پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث رسول, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن, بخاری نے اس پر باب قائم کیا, باب لیجعل آخر صلاتی باللیل وترن, بخاری اور جلد اول صفحہ 106. رکعتین بعد الوتر پر کسی محدث نے دنیا میں باب قائم کیا ہے آپ کے نظر میں ہے؟ میں نے کہا, پوری دنیا کا کوئی محدث. اور میں نے کہا, یہ قاعدہ یاد ہے آپ کو کہ بخاری جس پر باب قائم کرتے ہیں وہ اصح عندہ ہوتا ہے, سب سے صحیح بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا, آخری نماز رات کو وتر پڑھو, یہ تو اصح ہے, محدثین و فقہا آ گیا. تو میں نے کہا کہ یہ جو حدیث آئی ہے کہ وتر آخری نماز پڑھو, یہ امر ہے, امر کا موجب کیا ہے؟ کہنے لگا ایجاب ہے. میں نے کہا, کم از کم کیا ہے؟ استحباب ہے, امر بعد الحضر تو نہیں, یہ بات ہو جائے. تو میں نے کہا, چلو کم از کم لے لو کہ مستحب یہ ہے کہ وتر اخیری نماز ہو, اور وتر کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نماز موجود نہ ہو. یہ حدیث کا تقاضا ہے. نووی نے, سیوطی نے, ابن حجر نے, کرمانی نے, عینی نے, علی القاری نے, ابن المنیر نے, محلب نے, ابن بطال نے, تمام شراح کبرا و صغرا نے یہی لکھ چکے ہیں. اس کے خلاف تجھے معلوم ہو بتاؤ. دوسری بات یہ کہ میں نے کہا ہے کہ فقہ حنفی میں وتروں کے بعد نفل کا ذکر تک نہیں ہے, جبکہ فقہ حنفی کامل فقہ ہے. دنیا کے فقہ کے سامنے فقہ کہلانے کا حقدار وہی ہے. تو آپ نے ایسی کتنی کتابوں کی نشاندہی کی کہ جس میں وتروں کے بعد نفل کا ذکر ہو یا تاکید ہو یا ترغیب ہو؟ کہنے لگا, حل بھی کبیر شرح منیر. میں نے کہا, نہ وہ حجت نہیں ہے, کیونکہ وہ رکعتین قبل المغرب کا بھی قائل ہے, وہ خارج عن الموضوع ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ میں نے کہا, جب قول اور فعل میں تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا, قول کو ہوتی ہے. تو میں نے کہا اب اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا قول ہے، اور اگر کئی رکعتیں بعد الوتر آئی ہے تو وہ فعل ہے، یحتمل التخصیص والتعویل. سب حیران ہو گئے، مجھے کہتے آپ کو بڑی آسانی سے. میں نے کہا آخری بات، میں نے کہا دنیا کا ایسا محدث ہے جس نے باب قائم کیا کہ وتروں کے بعد نفل ختم ہو چکی ہے، لیکن ایسا محدث دنیا میں نہیں ہے جس نے کہا کہ وتروں کے بعد نفل ضرور پڑھنا چاہیے. میں نے کہا سنن کبری للبیہقی، اس میں ہے باب ان الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا، یہ باب ہے کہ وتروں کے بعد دو رکعت والی حدیث ختم ہو چکی ہے، منسوخ ہے. اور ناسخ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، والعمل بالمنسوخ ہے کل عمل بالمرجو، مرجو ہے، حرام نہ جائز. میں نے کہا لاؤ اپنا شیر بچہ رسالہ، کہنے لگا نہیں اب ضرورت نہیں. میں کیوں، وقت ختم ہو گیا. میں نے کہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ اطاعت کریں اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو سیدھے راستے سے. پیغمبر کو کہتے ہیں، اور پیغمبر کے واسطے سے کائنات کو حکم دے رہے ہیں کہ اکثریت کے پیچھے مت جاؤ، صداقت کے پیچھے جاؤ، عدالت صدق و عدل حقانیت کے پیچھے جاؤ. اتبعون الا الظن، نہیں یہ اتباع کرتے مگر گمان کی، وہ گمان پرستے ہوئے. وانہم الا یخرصون، اور یہ نہیں ہے مگر اٹکل کے پیچھے دوڑنے والے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب وہ جانتے ہیں جو بھٹکتا ہے اس کے راستے سے. وہ هو اعلم بالمحتدین، وہ جانتے ہیں ہدایت یافتاؤں کو. ہدایت جن کو نصیب ہو جاتی ہے ان کو شک اور وہم ختم ہو جاتا ہے، اور ضلالت میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کو ہر مرحلے میں شک ہوتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ لیا گیا نام اللہ کا اس پر. ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم اللہ کی آیتوں پر یقین کرنے والے، ایمان لانے والے. مشرکین نے ایک اشکال کیا تھا کہ جو جانور خدا مار دے اس کو یہ لوگ نہیں کھاتے جس کو ہم مردار کہتے، اور جس کو خود ذبح کرتے وہ کھاتے. اللہ نے فرمایا ایسے وہم اور خیال کے پیچھے نہ پڑو، چھوڑو، فضول بات ہے. جیسے آپ کو بدعتی کہے گا، واہ اگر قبروں پر جانا ناجائز ہوتا تو اتنی بڑی بڑی درگاہیں کیوں بنتی؟ تو آپ کہتے پھر مندر اگر حرام ہوتا تو ہندوؤں کے اتنے بڑے بڑے مندر دنیا میں کیوں بنے؟ گڑاک کے پاس ایک مندر ہے مول میں، 200 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، یہ کراچی سے قریب 30-32 میل. ایک جگہ ہے مول، اس میں ایک مندر ہے 200 ایکڑ میں، اور سومناتھ سے وہاں حاصل آتا ہے. اور دنیا کا کوئی ہندو جب پنڈت بنتا ہے تو 3 مہینے یہاں آ کے گزارتا ہے، تب جا کے وہ پنڈت مانا جاتا ہے. اور اس کی جو بڑی ہے وہ ایک عورت ہے ماتھا، اور وہ لکی مروت کی ہے، اور اس کی ماں بھی لکی مروت کی مری ہے وہاں. اس کے پیچھے کوئی چلتا ہے کہ جی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دین کہتا ہے دین سے پتہ کرو پہلے. اور ماتا نے کتابیں رکھی ہے، عالمگیری شامی سب، جو کوئی مولوی جا کے وہاں تقریر کرے اسے بلا لیتی کمیٹی سمیت، اور اسے کہتی ہے آپ کو پتا ہے اپنی کتابوں کا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مذاہب پہلے سے ہیں وہ چل سکتے ہیں، تم کیوں ممبر پہ غلط مسئلے کرتے ہو؟ جب مولوی بالکل عاجز آ جاتا ہے ماتا سے، تو وہ ماتا اس کو کہہ دیتی ہے کہ بستر باندھو، بھاگو اس شہر سے، تمہیں یہاں اس کو تو ویسے ہی نہیں رہنا ہے. لوگ خفا ہو گئے سارے، اس کو تو ہندی عورت سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں. جب میں وہاں گیا میں نے کہا ماتا کو میدان میں لاؤ، ماتا بھاگ گئی. میں نے کہا سب سے پہلے ماتا سے بات کرنی ہے، دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنی جان ہے۔ اس نے دروازے بند کر لیے، اندر سے کفر لگا لیے اور جواب یہ دیا کہ مفتی صاحب بڑے عالم ہیں، ان سے مناسب نہیں ہے گفتگو، اور کہیں گفتگو میں بیعت بھی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بیعت بھی نہ تو کر نہ میں کر تو کون کرے گا بیعت بھی، اور تو جو کتابیں پیش کرتی ان میں دکھاتا ہوں کہ آپ کا مندر واجب الانہدام ہے، انہی کتابوں میں دکھاتا ہوں۔ میں گیا اس لیے کہ میں نے یہ سنا کہ مولوی بھاگ جاتے، میں نے کہا مولوی حرام خور ہوں گے، ایک عورت کو جواب دینے کا قابل نہیں ہے، اس مدرسے کو چاہیے جہاں سے وہ پڑا ہوا ہے اس کی سند کینسل کرے اور اس کا ورن نکالے، گرفتار کروا دے۔ یہ علم کی اور دین کی توہین ہے۔ میں سیدھا گیا وقف لے کے اور دو گھنٹے میں وہاں مندر میں گھوما، ہر چیز دیکھی لیکن ماتا نہیں ہاتھ آئی۔ بعد میں مجھے خبر بھیجی کہ آپ آ جائے اور ہماری دعوت پر آ جائے، وہ تو آپ ہمارے دشمنوں کی دعوت یعنی مسلمانوں کی دعوت پہ آئے، لیکن لوگ وہاں کے کتنے غیرتی ہے، گیٹ پر دیکھ پک رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، یہاں اس شہر میں غریب لوگ مرے ہیں، ماتا کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام ہو رہا اور تمام لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادیاں ماتا کراتی، یہ حالت۔ جو ہندو مت کو کچھ کہتے نہیں ہے، ماتا ان کی مسجد کا پورا خرچہ دیتی، پورا خرچہ امام مؤذن کی تنخواہ تھا، اور ماتا کے ہاں چاند کی پہلی اور دوسری اور 14 اور 13 تاریخ کو میلہ لگتا ہے، سندھ کے 10,000 وڈیرے آتے ہیں، سجدے کی اجازت اس شخص کو ہے جو 50,000 کا لفافہ رکھتے، جو شخص سجدہ نہ کرے اس کا آنا مردود ہے، اور سجدے پر سر وہ رکھے گا ماتا کے آگے کہ جو 50,000 کا کم از کم لفافہ پیش کرے، اس کو ہر تاریخوں میں 2-3 کروڑ جمع ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسے ایسے فتنے دنیا میں ہوتے ہیں ایمان و اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مجھے لے گئے وہاں کے مسلمان، سب کچھ کروایا لیکن میرا بیان نہیں کروایا، میں نے کہا بچوں میں تمہیں نمٹوں کا صبر دو، میں یہاں ایسے بیان کروں گا کہ ماتا کے مندر میں تقریر نہ کروں تو نہ ہوا، صرف اس کے خوف سے ڈر سے۔ اور بڑی جامع مسجد کے بجائے ایک چھوٹی مسجد میں آپ تھکے ہوئے ہیں اپنی نماز پڑھ لیتے، علماء سب جمع تھے، ایک کی زبان پہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ بیان کریں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ سے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر لیا جائے نام اللہ تعالی کا، معقول سے مراد یہاں مذبوح ہے، اور چیزوں پر بسم اللہ پڑھنا تو سنت طریقہ ہے، اس کی حلت و حرمت موقوف نہیں ہے اس پر، لیکن ذبیحے کی حلت و حرمت اللہ تعالی کے نام لینے اور نہ لینے پر موقوف ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ قصاب جو باتیں کرتے ہوئے ذبح کرتے ہیں، یہ قصدن تارک و تسمیہ ہے، اور عامد تارک و تسمیہ کا ذبیحہ حنفیہ کے یہاں مردار ہونا جائے، قصدن بسم اللہ اللہ اکبر نے، کوئی عذر تو نہیں۔ اس لیے دو چیزوں میں کھٹ کر رہتا ہے، ایک تو ان کے ذبیحے میں، ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کلمہ۔ خدا کا شکر ہے جامعہ میں کبھی تاریخ میں ایک چٹان گوشت خریدا نہیں گیا، اپنے جانور کٹتے ہیں اور اپنے علماء و طلباء کاٹتے ہیں۔ قصاب جو ہے وہ بھی یہاں کا ایک طالب علم کی طرح ہے اللہ کے فضل سے، اور اسی طرح مرغی اس زمانے میں خطرناک چیز ہے، کیونکہ مرغی بڑے پیمانے پہ جو آپ خریدتے ہیں اس میں وہ مردار ملاتے ہیں، مردار۔ چند سال پہلے طلباء کو سحری بھی مرغی آ رہی تھی، اب بھی آئے گی، 2 یا 3 دن کے بعد طلباء باز آئے کہ ہم نہیں کھا سکتے۔ میں نے اسے بلایا، اس سے پوچھا آخر و مستقر علیہ الامر، اعتراف کیا کہ میں نے تو نہیں ڈالا ہے لیکن ڈالتے رہتے ہیں، مزدوروں نے ڈالی ہوگی۔ ہمارے 2 طلباء بیٹھے رہے،
ایک کو کہا آپ کو خون آیا وہاں چلے جاؤ، دوسرے کو کہا وہاں جا کے سیر کرو، درمیان میں رات کی مری مرغی ڈالی، 10 مرغیاں بھی ڈالی تو 20 کلو گوشت بڑھ گیا، سارا چھٹ ہو گیا. وہ سبزیاں کھاؤ، دالیں کھاؤ شوق سے، حلال کھاؤ، اور جو جانور مدرسے میں کٹے اس کو شیر و شکر سمجھو، گندگی نہیں کھاؤ. وما لکم الا تاکلوا، مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کا لذت زیادہ ہے، کیوں؟ وہ بسم اللہ اللہ اکبر سے پڑھا جاتا ہے، خاص شوق اور عبادت سے پالا جاتا ہے، عقیدے اور احترام دین کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، اس کا گوشت اچھا نہیں ہوگا کس کا ہو. اللہ اکبر. رنجیت سنگھ جو شخص گائے کاٹتا اس کو ذبح کر دیتا، اور جو اذان دیتا اس کی زبان کاٹ دیتا تھا. رنجیت سنگھ دارالخلافہ اس کا پشاور تھا، اور پورے ہندوستان پر اس کی حکومت تھی، اور اس نے کہا مجھے مسلمانوں کی بےخنی کے لیے بھیجا گیا ہے. ایک شخص نے گائے کاٹی اور ہندوؤں نے شور مچایا، اس نے بڑی منت کی لیکن ہندو بنیا نہیں مانا. رنجیت سنگھ کو بتاتا ہوں، بتاؤ گے تو مار دے گا وہ. اس کو کہا جب چھوڑ ہی نہیں رہے ہو نا تو میرے ساتھ چلو، میں نے کوئی چیز رکھی ہے جنگل میں، وہ تو ہی لے. وہ ساتھ ساتھ چلا گیا، جب جنگل پہنچا چھرا لے کے اس کو مارا. گائے کاٹنے والے ویسے بھی جری ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جرات کی نشانی ہے. رات کو اس کی لاش کپڑوں میں لپیٹ کے لے جا رہا تھا، کوٹوال نے آواز لگائی، کہتے ہیں دو بھی ہے گارڈ پہ جا رہا ہے، کہا تلاشی دو. تلاشی لے رہی تھی، لاش نکل آئی، پکڑا اس کو رنجیت سنگھ کے یہاں پیش کیا. تو رنجیت سنگھ نے اس سے کہا سچ سچ بتاؤ، اس نے بتایا کہ بہت سچ بول لیے، چلو معاف ہو، آئندہ خیال رکھو. جب آئندہ عید آئی تو اس نے دو گائے کاٹی، پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور ہندوؤں نے رنجیت سنگھ کو بتایا کہ پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ یارے جی ہمارے مذہب میں گائے کاٹنے کی بہت فضیلت ہے، مسلمان آدمی وہ ہوش حواس نہیں رہا، آئندہ خیال رکھوں گا. کا وعدہ ہے، کا وعدہ ہے، کا چلو جاؤ. جب تیسری عید آئی اس نے چائے گائے کاٹی. اب کی رنجیت سنگھ نے کہا کہ مجھے ملاؤ بغیر، اس کو کمرے میں بند کر دو اور صبح سویرے پھانسی دے دو. رات کو رنجیت سنگھ کے گھر کافی زمانے بعد بیٹا ہوا، اور رنجیت سنگھ نے خزانے کا منہ کھولا اور سونا اور چاندی بانٹنا شروع کر دیا خوشی میں کہ اللہ نے اتنے سالوں بعد مجھے بیٹا دیا. بیوی نے اس کو کہا خزانہ تو بانٹ رہے ہو، وہ ایک مسلمان جس نے گائے کاٹی ہے اس کو سزا دے رہے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ بڑا ظالم ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے فضل کر کے ہمیں لڑکا دیا ہے، بہت نامناسب بات ہے کہ جانور کے بدلے میں انسان مرے، چھوڑ دو اسے. رنجیت سنگھ نے اسے بلایا اور اس کو کہا میں نے تیرے خدا کی خدائی مان لی کہ وہ زوراور ہے، اتنی بڑی حکومت کے ساتھ مجھے تجھے قتل کرنے پر قادر ہی نہیں کر رہا، تیرے خدا کی خدائی اور اس کی قدرت میں نے مان لی کہ رنجیت سنگھ آپ کے سامنے بے بس ہے، تم نے اب تک 4 گائے کاٹی اور آج میرے گھر سے حکم ہوا ہے کہ اس کو نہیں قتل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، لہذا میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ اب بغیر عید کے گائے کاٹا کرو اور پیسے مجھ سے لینا. اور رنجیت سنگھ نے خزانے سے پیسے لے کے یہ رکھ، یہ تیرے ساتھ علیحدہ احسان اور امتیازی برتاؤ ہے کہ تیرے خدا کی طاقت میں نے مان لی. قربانی میں اور گائے کاٹنے میں مسلمانوں کے مذہب کی بلندی، دین کا احیاء ہے. وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ تاکلوا، کہ نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر خدا کا نام لیا جائے. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور تحقیق تفصیل سے بیان کیا ہے تمہارے لیے وہ جو حرام ہے تم پر. الا ما اضطررتم الیہ، جو مجبور ہوئے وہ اور بات. وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُدِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بے شک بہت سارے لوگ بہکا رہے ہیں نری خواہشات سے بغیر علم بغیر علم کے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, بے شک تیرا رب خوب جانتے ہیں حد سے بڑھنے والوں. معتد اعتدا یعتدی, جیسے اہتدا یہتدی ہدایت والا, تو اعتدا یعتدی معنی حد سے بڑھنے والا. وذروا ظاہر الاسم و باطنا, چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. جو سب کو نظر آ سکتے وہ ظاہری ہے, اور جو کسی کو پتہ نہیں سوائے آپ کے وہ باطنی ہے. اللہ تو جانتا ہے, اس کی سرحد توڑ رہے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ظاہر الاسم سے مراد شریعت کی نافرمانی ہے, اور باطن الاسم سے مراد طریقت کی خلاف ورزی ہے. جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی یہ شریعت ہے, اس طرح صوفیاء کے نزدیک بغیر خشوع اور خضوع کے نماز نہیں ہوتی یہ طریقت. وہ فتویٰ تو نہیں دیتے شریعت کے خلاف, لیکن عملاً ایسی نماز دوبارہ پڑھ لیتے. امام العصر آیت من آیات اللہ, الفقی علی الاطلاق, المحدث الکبیر فی الافاق. مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں فرمایا شریعت دونوں کے لیے آئی ہے, احکام ظاہریہ باطنیہ دونوں. بعض جگہ طریقت کے مسائل ہیں, جیسے حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب, نماز وہ نماز ہے جس میں دل حاضر ہو. حضرت اقدس شاہ سے بلے رحمت فرماتے ہیں یہ حدیث طریقت پر وارد ہے, صوفیاء کے مزاج کے مطابق. اللہ, اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی ہے. ظاہر الاسم صغائر اور باطن الاسم کبائر. اعمال میں کمی کوتاہی ظاہری گناہ ہے, اور عقائد میں کمی کوتاہی باطنی گناہ ہے, کیونکہ دل باطن ہے اور دل کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں. ہر طرح کے گناہ چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم, بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ, سیجزون, ان قریب ان کو سزا دی جائے گی, بما کانوا یقترحون, وہ جو گناہ کماتے ہیں. ایک طرح یقترحو, اکتسب یقتسبو کے معنی ہے. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, نہ کھاؤ ان چیزوں کو کہ لیے ہی نہیں گیا اللہ کا نام اس پر. وانہ لفسق, بے شک وہ گندی چیز ہے, وہ حرام ہے, گندی. جس جانور حلال پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح نہ کیا گیا یا مسلمان نے ذبح نہیں کیا, اس کو نہیں کھاؤ, وہ گندی چیز ہے. تو آیت سے مسائل معلوم ہو گئے کہ جو حلال چیز بھی سڑ جائے ناقابل استعمال ہے, پاک و حلال چیز ہے, لیکن ایسی خس و خاشاک گرد و غبار پڑ گیا کہ طبیعت نہیں چاہتی ہے, وہ انہ لفسق, دور رہو. فسق میں ظاہری بدبو اور باطنی عدم اجازت دونوں شامل ہیں. امام راضی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ فسق کا لفظ بہت جامع ہے. کلمہ نہیں پڑا یا مسلمان نے ذبح نہیں کیا, گائے وہی ہے لیکن اب گندی ہے. پاک صاف چیز ہے لیکن کہیں سے خون مل گیا, پیشاب کے قطرے پڑ گئے, انہ لفسق, شریعت اجازت نہیں دے دی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, بے شک شیطان باتیں ڈالتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے جیسے لوگوں کو. شیطان دل میں عجیب عجیب باتیں ڈالتے ہیں تو واہ انہوں نے ذبح کیا تو وہ حلال ہے, اور جس جانور کی روح خدا نے نکالی وہ حرام ہے. لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ یہ لوگ لڑے تم سے. وَإِذَا تُعَاقِبُوهُمْ, اور اگر تم نے ان شیطانوں کی بات مانی, اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے.